आगे बात आ रही है फिर औरतों के लिए कि उनका एक हक है जो दिया नहीं जाता था उस माशरे में। अब आपको समझ आ रही है पहला किस चीज पे बात आई, यतीम के ऊपर, यतीम के माल खा जाते थे। सूरह फजर में भी अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि वाकुलूना तुराथा अक्लन लम्मा, तो पूरे के पूरे जो विरासत है वो पूरी की पूरी हड़प करने का तुम्हारा प्रोग्राम होता है तो वो तुम खा जाते हो। दूसरा किस पे आया, यतीम बच्चियों के साथ जुल्म ना करो कि उनको अपने घरों में डाल लिया, इनका कौन आगे पीछे है, इनका कौन पूछने वाला है, छोड़ो इनको ऐसे ही पड़ी रहने दो, बस इनका माल तो हमारे पास आ जाए ना, तो वो काम ना करो, जाओ फिर बाहर किसी से भी और करो, चाहे दो करने हैं तीन चार निकाह करने हैं, लेकिन अदल करना फिर। और तीसरा अब हुक्म किस बात के ऊपर आ गया, औरतों को मेहर देने पे। औरतों को मेहर कैसे दो, वह आतुन्निसा सदुकाती हिन्ना नहला, औरतों के मेहर खुश दिली से दिया करो, खुशी के साथ मेहर दो उनके। अच्छा आज हमारे यहां कैसे दिए जाते हैं, बोझ समझ के, एक मुसीबत समझ के, हाय मेहर अब पता नहीं कितना ये मेहर मांग लेंगे लड़की वाले, कुछ ज्यादा ना डिमांड करते, ना खुशी से दिया जाता है या दिया ही नहीं जाता। तो एक तो इस आयत में पता चला कि देना है, और दूसरा ये क्या पता चला, खुशी के साथ देना है। दोनों बातें पता चल गई, दोनों गलत फहमियां दूर हो गई। जो लोग समझते हैं कि देने की जरूरत ही नहीं, बस लिखवा लो उसके बाद तलाक जब होगी तो तब देना होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। निकाह जो ही होता है उस वक्त मेहर अदा करना होता है। अगर उस वक्त नहीं दे सकते, कोई स्पेसिफिक टाइम मुअय्यन करें कि इस वक्त में दे दूंगा मेहर, ये नहीं है कि ओपन एंडेड छोड़ देंगे, कभी दे देंगे, कभी वो कभी कब है वो पता नहीं। अब आप में से सब लोग ये देखें कि आप लोगों को आपके मेहर मिले कि नहीं मिले, या ये भी पता भी है कि मेहर हमारा कितना है या नहीं। अल्लाह ताला का हुक्म है यहाँ पे, क्योंकि औरत भी अगर अपने मेहर की डिमांड करे, अगर ये कह दे मेरा मेहर मुझे दे, तो वो हक बजाने पे वो कह सकती है, मांग सकती है, लेकिन उसको कितना बुरा समझा जाता है, ओ मेहर मांगे कितनी लालची है, कैसी औरत है, देखो इसको खिलाते हैं पहनाते हैं पिलाते हैं सब कुछ करते हैं, इसको फिर भी मांगने से नहीं हटती। नहीं, वो उसका हक है और उसका हक उसको अदा करना होगा, ये कर्ज है आदमी के जिम्मा, अगर वो ये कर्ज नहीं अदा करता तो ये मकरूज मरेगा। तो फरमाया उनको दो और खुशी के साथ दो। अच्छा एक होता है खुशी के साथ देना और एक होता है बोझ समझ के देना, दोनों में कोई फर्क है, फर्क है कोई? जब आप बोझ समझ के देते हैं, कौन सी चीज बोझ समझ के देते हैं, ये टैक्स वगैरह जो हम पे करते हैं बोझ समझ के करते हैं ना, ये टैक्स देना पड़ गया। और खुशी खुशी कहाँ हम स्पेंड करते हैं, जब बच्चों पर स्पेंड करना होता है ना, उसको नहीं बोझ समझते। तो दोनों में फर्क होता है, बहुत फर्क है ना। खुशी खुशी जब आप खर्च करते हैं औलाद पे अपनी, तो जितना भी दे देते हैं ना, जी भरता नहीं है आपको, ये नहीं होता कि हाय मैंने इतना दे दिया, लेकिन जब आप टैक्स देने लगते हैं ना, एक एक डॉलर गिन के देते हैं, फिर भी दिल दुखता ही रहता है कि हाय इतने चले गए, ना ही देने पड़ते तो अच्छा था, है ना। बहुत फर्क है ना, एक में दे के आप कोई एहसान नहीं जताते, बच्चों को दिया कोई एहसान नहीं जताया, दूसरे में आपको ये बड़ा एहसान लगता है कि हमने टैक्स दिया है जी, एक में आपको ये नहीं दिल चाहता कि अब किसी तरह वापस मिल जाए, बच्चे मुझे वापस कर दे, टैक्स जब आप भेजते हैं तो आपको दिल चाहता है किसी तरह टैक्स रिटर्न वापस आ जाए। तो एक में गिन गिन के नहीं देते, दूसरे में गिन गिन के देते हैं, तो बहुत फर्क है। एक में देते हैं तो शौक से देते हैं, बच्चों पे शौक से खर्च करते हैं, और दूसरे में सर से उतारने वाला काम करते हैं। तो यही फर्क है। आप देखें जब औरत को मेहर दिया जाएगा ना, शौक से दिया जाएगा, खुशी के साथ दिया जाएगा, अच्छी से अच्छी चीज दी जाएगी। अगर मेहर में कोई चीज दे रहे हैं, सर से उतारने वाला काम नहीं किया जाएगा, चलो ये दे देते हैं, ये मेहर में कर देते हैं, मेहर कौन सा इतना इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं ये नहीं होगा। फिर खुशी से देंगे, फिर कोई एहसान जिता के नहीं देंगे, फिर गिन गिन के नहीं देंगे, इतने दे दिए हैं, इतने काफी नहीं है, नहीं। तो ये भी जो उस माशरे में नाइंसाफी होती थी, ये ही आज हो रही है। आम तौर पे तो वहां पे तो मेहर आम तौर पे तो बहुत कराहत से दिया जाता है, हमारे यहाँ तो ये हाल है कि दिया ही नहीं जाता। और अगर कुछ किसी को किसी ने लिखवा ही लिया है कोई ऐसा कि जो मतलब कोई अच्छा खासा मेहर, تو یہی کوشش کی جاتی ہے معافی ہو جائے کسی طرح. یا یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے کون سا ادا کرنا ہے. اتنے بڑے بڑے لاکھوں کے مہر اس لیے لکھوا دی جاتے ہیں جب اناؤنسمنٹ ہوگی تو یہ ہوگا کہ اتنے مہر کے بس, یعنی لاکھوں میں ہمارا تو نام اس چیز پہ آئے گا کہ تو دینا کس نے ہے. بعض لوگ تو خود منہ سے کہتے ہیں دینا کس نے ہے. وہ پتا ہے کہ ایسا نکاح نکاح نہیں ہے, زنا ہے جس میں مہر ادا نہ ہو. مہر کے بغیر نکاح نہیں ہے, مہر شرط ہے نکاح کی. اور فرمایا اب آت النساء, دو عورتوں کو, یہ نہیں کہ عورتوں کے باپوں کو. اب کئی ہمارے ملک میں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ عورت کے لڑکی کے پیرنٹس یا گھر والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اتنے پیسے ہمیں دو تب لڑکی کی شادی کریں گے, تو وہ ان کو ادا کرتا ہے لڑکا اور پھر وہ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں. تو وہ مہر نہیں ہے, وہ تو قیمت لے لی. مہر عورت کی یعنی ملکیت ہونا چاہیے, وہ عورت کو دیا جانا چاہیے, اس کو ادا ہوگا, اس کے ماں باپ کو نہیں. یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں گے. وہ تو نساء, نساء کے والدین کو نہیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. دوسری کیا, ہمارے ہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شرعی مہر رکھ لیں جی شرعی میں. ویسے تو شریعت کا اور کوئی ہم کام کرنا ضروری نہیں سمجھتے شادی کے موقع پہ. شریعت اور بھی بہت ساری چیزیں کہتی ہے, لیکن شادی کے موقع پہ ہم وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں کہ شریعت نے کیا کہا. مہر کے موقع پہ ہمیں ضرور یاد رہتا ہے کہ شرعی مہر رکھو, کیونکہ اس میں ہم شریعت کی بہت پابندی کرتے ہیں. اور وہ شرعی مہر کیا ہے؟ 32 روپئے. اب 32 روپئے, خود سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا مہر جو رکھا تھا 500 درہم کے برابر تھا, 500 درہم کے برابر. اور درہم کیا ہوتا تھا؟ چاندی کا سکہ ہوتا تھا, جس کا وزن آج کے مطابق لگا لیں تو 4.5 ماشے چاندی کا ہو گیا, یعنی 187 تولے چاندی بنتی ہے, 187 تولے. تو ہم نے کون سا, ہو سکتا ہے کسی زمانے میں یہاں پہ, اور اس وقت روپئے تو ہوتے ہی نہیں تھے, پتہ نہیں نا روپئےوں کی کہاں سے وہ بنا لی کہ روپئے اتنے, وہ تو روپئے تھے ہی نہیں, تو شریعت کا کہاں سے حکم آ گیا اتنے روپئے. اب ہو سکتا ہے کہ کسی عالم نے پرانے زمانے میں 187 تولے چاندی, جو سستے زمانے ہوتے تھے, وہ واقعی 32 روپئے کی بنتی ہو تو انہوں نے 32 روپئے کہہ دیا ہو. ادر وائز تو اس کی کوئی لاجک ہی سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے یہ آ گئے فگرس. بس یہ کہ ہمیں بس کم سے کم میں جان چھوٹ جائے. اور لڑکی والے بےچارے کچھ زیادہ بول نہیں سکتے, اس لیے کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ شکر ہے کوئی اچھا رشتہ ہی مل گیا, کیونکہ لوگ تو اس پہ اتنے ناراض ہو جاتے ہیں بارات واپس لے جاتے ہیں. تو اس زمانے میں عورت کی ویلیو تھی, اسی وجہ سے وہ پھر اپنا مہر ایک رکھواتی تھیں. اور واقعی جو جتنی زیادہ بڑے خاندان اور اتنی یعنی کوالٹیز والی ہوتی تھی, اس کا مہر اتنا ہی زیادہ ہوتا تھا. تو مہر جو ہے مرد کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے, نہ تو ایسا اتنا آرٹیفیشل ہو کہ بھائی 10 لاکھ ڈالر لگتی ہے کہ بھائی وہ بیچارہ کہاں سے لے کر آئے گا, اس کی کہاں اتنی آمدنی ہے. ایسے بھی نہ بالکل ہی ہوائی قسم کے مہر رکھ دیں. اور یہ اس لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ طلاق نہ دے سکے, کیونکہ طلاق دینے کے لیے مہر ادا کرنا پڑے گا, تو نہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے نہ کچھ. یہ حالانکہ اس کا طلاق سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں, ہم نے بالکل تنی کیا سے کیا چیزیں بنا لی ہیں. لیکن ہاں ہو سکتا ہے کہ جس وقت تک طلاق کسی نے دینی ہو اس وقت تک مہر نہیں ادا کیا, تو اب مہر ادا کرے گا تو پھر اس کے بعد دے گا. تو اس طرح کے آرٹیفیشل قسم کے مہر نہیں رکھنے چاہیے, حیثیت کے مطابق مہر رکھیں. جتنی آدمی کی حیثیت ہے, نہ اس میں لڑکی والے زیادتی کریں اور نہ ہی لڑکے والے زیادتی کریں کہ بریاں تو انہوں نے بنا لی ہیں لاکھوں کی اور مہر دیتے وقت اتنی کنجوسی. تو اللہ تعالیٰ نے مہر بھی عورت کو دلوایا کہ خوشی کے ساتھ دو, ایسے بوجھ سمجھ کے نہ دو, مارے باندھے کا نہ سمجھ کے دو, خوشی خوشی دو. اور ہمارے ہاں اس پہ خوشی بالکل نہیں ہوتی لوگوں کو. اور اس میں بھی دونوں پارٹیز کی رضامندی ہونا ضروری ہے. لڑکی بھی رضامند ہو کہ ہاں اتنے مہر پہ میری میں شادی کرنے کو تیار ہوں, اور لڑکے والے بھی رضامند ہو. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَقُولُوهُ حَنِيًّا مَّرِيًّا. پھر اگر وہ خوشی سے دے دیں, وہ کون؟ یہ عورتیں. یہ عورتیں اگر خوشی سے تمہیں دے دیں, یعنی تمہیں کس کو, تمہارے لیے کس کو, یعنی شوہر کو, اپنے شوہر کو واپس کرنا چاہے مہر کہ نہیں میں نے نہیں دینا, یا وہ معاف کر دیں, یا وہ اس میں سے اے پارٹ آف اٹ, مثلا 10 لاکھ مہر تھا, اس میں سے 5 لاکھ کی اس نے کوئی چیز لے کے آدمی کو گفٹ کر دی, تو پھر اگر وہ اپنی خوشی سے تمہیں دینا چاہے نا تو پھر اب یہ نہیں کہ آدمی کہے نہیں جی میری غیرت کا مسئلہ آ گیا میں تم سے کیوں لوں یا ایسے نہیں, فکلو ہنی امریا, تو تم کھا لو اس کو پھر خوش مزہ ہو کے خوشگوار ہو کے پھر, یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا رچتا پچتا کھا لو, وہ ہے یہاں پہ مطلب, یعنی پھر آپ کو اس کے اندر بہت غصے میں بھی نہیں آنے کی ضرورت کہ ہائے میری غیرت ہو گئی کہ تم نے مجھے دینے کی کوشش کی مجھے کیا سمجھا تم نے, اور نہ ہی یہ پھر او مریا مطلب بعد میں بھی پھر ایسا نہ ہو کہ بعد میں کسی بات پہ غصے میں آ جائیں اور اس کا تانا دینے لگیں اور کچھ بات کہنے لگیں, آفٹر ایفیکٹس بھی نہ ایسے ہوں. تو یعنی اگر وہ خوشی سے دیتی ہے تو دیکھیں جب کوئی گفٹ خوشی سے دے رہا ہو نا کوئی چیز تو دوسرا بندہ بھی خوشی سے ایکسیپٹ کرتا ہے تو دینے والے کو خوشی ہوتی ہے. تو یہی یہاں پہ مطلب ہے, بیوی خوشی سے دے رہی ہے تم بھی اب بددلی سے نہ لو یا اس طرح ناک منہ چڑھا کے نہ لو, بلکہ تم بھی خوشی سے لے لو, خوشی سے استعمال کر سکتے, اس سے کیا ہوگا محبت بڑھے گی نا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو زبردستی معاف کرانے کو یا پریشرائز کرتے ہیں بعض لوگ کہ کسی طرح بس معاف کر دے یہ, تو وہ صحیح نہیں ہے. بلکہ ایک واقعہ آیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں ہی, کوئی کیس آیا تھا, ایک آدمی آیا اور اس نے آگے کہا حضرت عمر سے کہ میں نے مطلب میرا میں نے جو مہر تھا میری بیوی کا میری بیوی نے مجھے معاف کر دیا, اور اس کے بعد اب یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے مہر ادا کیا جائے. تو حضرت عمر نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کہ خوش دلی سے اگر دیتی ہے تمہیں تو پھر لے لو, تو اگر وہ مانگ رہی ہے تو تم اس کو دے دو, اس کا مطلب ہے کہ خوش دلی نہیں ہے. اس نے کہا لیکن اس نے تو مجھے معاف کر دیا. وہ فرمانے لگے اگر خوش دلی ہوتی نا تو پوری رضا ہوتی, پھر وہ دوبارہ نہ مانگتی, اب دوبارہ مانگ لیا ہے تو مطلب ہے کہ تم دو, اس کا مطلب اس نے پورے دل سے معاف نہیں کیا تھا. تو یہ ان تبنا کا یہ اطلاق یہ شرط یہ پوری لائف کے لیے رہے گی کہ اگر عورت نے خوش دلی سے آج معاف کیا ہے لیکن کل کو اگر وہ کہہ دیتی کہ نہیں مجھے دو تو وہ مانگ سکتی ہے. پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا لو تمہاری تو ماں نے نہیں کبھی مہر لیا, تمہاری دادی نے نہیں لیا, تم مہر لوگی, کتنے لالچی لوگ ہو تم. نہیں, یہ اللہ نے حق رکھا, اسی لیے اس کا نام حق مہر ہے. والا تو سفہا والم, اب دیکھیں واپس آ جائیں, اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ آپ کے مالوں کی بھی فکر کی ہے کہ ان کے مال ضائع نہ ہو. ہمیں تو اتنی محنت کر کے اپنی ہارڈ ارنڈ منی ہم ضائع کر دیتے ہیں, لیکن ہمارے رب کو اتنی پرواہ ہے ہمارے مال کی کہ جو ہم نے محنت سے کمایا ہے آگے جا کے ہمیں مشکل ہو سکتی ہے, یہ نہ ہو کہ یہ مال ضائع ہو. خاص طور پہ تو یہاں پہ یتیموں کی بات ہے, لیکن اوور آل بھی آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اس آیت کے پرسپیکٹو میں ہم کچھ باتوں کو دیکھیں گے کہ اپنا ماں ولا تو تور نہ تم دو بیوقوفوں کو اموالکم اپنے مال. بیوقوف کون؟ یعنی اگر کوئی بچہ یتیم ہو گیا, اب وہ یتیم ہے چھوٹی عمر کا, ظاہر ہے بالغ نہیں ہے, اس کو مال نہ دے دو کہ جیسے پہلے آیا نا پورا کا پورا مال دے دیا کرو آیت 2 میں, تو آپ اگر نہ سمجھ ہے تو اس کو آپ مال دے دیں گے تو اس کو مال کا کیا پتا, اس کو قدر و قیمت کا کیا پتا, وہ تو اتنا چھوٹا ہے نہ سمجھ ہے, اڑا دے گا ایسے ہی, گوا دے گا کہیں, گرا دے گا کہیں, اس کو نہیں پتا چلے گا, کوئی لوگ اس کو لوٹ کے لے جائیں گے. وہ پتا ہے جن لوگوں کے پاس زیادہ مال ہو جاتا ہے اور وہ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے, مثلاً باہر کے ملکوں سے ہی آتے ہیں تو وہ نا سمجھ سے ہوتے ہیں بےچارے, ان کو اتنے ٹیکٹکس نہیں آتے, تو دیکھا کیسے لوگ ان کو لوٹ کے لے جاتے ہیں. تو یہ تو بچے ہیں, اگر ان کو کوئی ان سے مال ہتھیا کے لے گیا, ان کو اتنی نہیں سمجھ ہے, تو ان کو ابھی مال مت دو, ابھی اپنے پاس رکھو. اب کیا ہو سکتا ہے کوئی ٹرسٹ بنائی جا سکتی ہے جہاں سے ایوری منتھ اس بچے کو ملتا جا رہا ہے اور وہ, لیکن پوری ٹوٹلی ہینڈ اوور نہ کیا جائے ان کو, کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ اپنا مال ضائع کر دیں. سمجھ آئی بات؟ اب اس کے اندر ایک اور بھی بات ہے, ہمیں بھی جیسے ایز پیرنٹس یہ نصیحت ملتی ہے کہ بچے جو نابالغ ہوتے ہیں, کم عمر ہوتے ہیں, عقل نہیں ہوتی ان کو, ہم ان کو اتنے پیسے نہ دے دیں, اتنا مال نہ دے دیں کہ وہ ضائع کرتے پھر. بیسیکلی مال کو ضائع کرنے سے ممانعت بتائیے یہاں پہ کہ مال ضائع مت کرو. اور ضروری نہیں کہ بعض دفعہ بعض بچے بالغ ہو کے بھی بے وقوف رہتے ہیں، عقل ہوتی نہیں ہے۔ اب دیکھیں آج کل بلوغت کی عمر تو بہت چھوٹی ہے، مثلاً 10-11 سال کی لڑکی اگر بالغ ہو گئی ہے، 12-13 سال کا لڑکا بالغ ہو گیا ہے، تو اس کو ویسے کوئی سمجھ نہیں ہے، ویسے وہ بالغ ہے، تو ابھی بھی پھر وہ سفہا کی لسٹ میں ہی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر ابھی نہیں ان کو دینا، چاہے وہ بالغ ہو بھی گئے ہیں۔ اب فرمایا اپنے مال مت دو، اللتی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال، اللتی وہ مال یعنی وہ جو بنایا اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ، اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا، یعنی مال ہے تو انسان کی دیکھیں زندگی کے سارے یہ جو کام ہیں یہ چل رہے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، سہنا ہے، کتنی اور ضروریات ہیں، مال کے ذریعے ہی پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں دو بالکل ایکسٹریمز ہیں اس صورت مال کے بارے میں۔ بعض لوگ تو مال کو اتنا برا سمجھتے ہیں کہ بس گھر لینا وہ بھی برا، کھانا اچھا وہ بھی برا، پہننا اچھا وہ بھی برا، ہر چیز یہ بری ہے اور مال بھی برا۔ نہیں، آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں کتنا بیلنسڈ طریقہ بتایا گیا۔ مال اس وقت برا ہے جب انسان مال کے لالچ میں اس کے پیچھے بھاگنے لگے، لیکن مال ایک نیک بندے کے لیے، ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ہم اسے نفرت نہیں کر سکتے کہ نہ ہی مال نہیں ہونا چاہیے، بھائی مال بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو خیر کہا گیا۔ ہاں حب مال نہیں ہونی چاہیے، حب مال، مال کی محبت تباہی کا باعث ہے، ٹھیک ہے، مگر دیکھیں ویسے تو آپ کو ضرورت ہے نا۔ اب صدقہ بھی کب دیں گے جب مال ہوگا، اب کھانا کب کھائیں گے جب مال ہوگا، جب آپ کے پاس کچھ ہوگا ہی تو آپ کے سر پہ چھت ہوگی۔ اب اسے بالکل کراہت کرنا، نفرت کرنا کہ ہم بہت نیک ہیں اس لیے ہمیں مال سے نفرت ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے اور نہ کوئی دینداری ہے اس میں۔ آپ سوچیں کتنی زبردست حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محتاجی انسان کو کفر تک پہنچا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ یاد رکھنی چاہیے حدیث، محتاجی جو ہے نا یہ بعض دفعہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس چیز کی نہ بہت فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو مال سے بڑی نفرت کرتے ہیں اور ہمیں تو مال نہیں چاہیے اور ہمیں تو کچھ، اور نہیں بھاگو نہیں اس کے پیچھے، اس کی لالچ نہیں رکھو، ہرس نہیں رکھو کہ میں، مجھے حلال ملے، حرام ملے، بس میں مال سمیٹنے میں لگ جاؤں، یہ بری چیز ہے۔ لیکن مال کے لیے کمانے کے لیے ایفرٹ کرنا، حلال روزی کمانے کے لیے انسان کے لیے انسان کا محنت کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو فرمایا کفر تک پہنچا سکتی ہے۔ دیکھیں نا، آپ دیکھتے نہیں ہیں دنیا میں لوگ اسی مال کے پیچھے ایمان بیچ دیتے، مال کے پیچھے اپنے باڈی آرگنز بیچ دیتے، مال کے پیچھے اپنا دین بیچ دیتے۔ کیونکہ جب انسان کے اوپر فقر اور محتاجی آتی ہے تو کہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے، تو ایمان بھی سلامت نہیں رہ پاتا پھر۔ تو اس لیے اس کے بہت کوئی فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ اعتدال ہونا چاہیے نا، یہ اعتدال سکھاتا ہے اسلام ہمیں۔ تو یہ مال بھی جو ہے اللہ نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، ورزقوہم، ان کو کھلاؤ فیہا اس میں۔ اب یہ جو یتیم ہیں یا یہ جو بے وقوف ہیں، عقل نہیں ہے ان کو، ابھی یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی مال کو بند کر دو، اب ان کے پر سپینڈ ہی نہیں کرنا، نہیں، ان کو اس میں سے کھلاؤ بھی، وقسوم، اور پہناؤ بھی، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے بھلی بات کرو، اچھی بات کرو ان سے۔ کیونکہ دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی یتیم کے پاس آئے جو بڑا بھی ہو گیا، اتنی عقل نہیں ہے اس کے اندر، اس کو آ کے پٹی پڑھا دے، دیکھو تمہارے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، ان سے مانگو اپنا مال، وہ آئے بدتمیزی کرے، بےہودہ باتیں کرے، تو پھر کیا ہے؟ نہیں، آپ نے اس کے ساتھ اچھی بات کرنی۔ دیکھیں دین کتنے پیارے اخلاق سکھاتا ہے، دوسرا چاہے بری بات کر رہا ہے، آپ ان ریٹرن بری بات نہ کرو۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہم جو کوئی اچھا عقل مند کوئی بات کرتا ہے ہم سے، تو ہم اس کے ساتھ تو بڑی عقل کی باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی طرح بات کرتے ہیں، اور یہ جو اگر کوئی سفہا میں سے ہے، کوئی نا سمجھ ہے، بے وقوف ہے، کم عقل ہے، تو اب ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب اسے بات کرنے لگتے ہیں؟ معروف بات کرتے ہیں کیا اسے؟ نہیں، کبھی تانے دیتے ہیں، کبھی حقیر سمجھتے ہیں، کبھی اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر، یہ معروف باتیں تو نہیں ہیں۔ کتنے پیارے ایٹیکیٹس ہیں نا اسلام کے۔ اور دیکھو اب بتا دیا کہ کب اس کو اس کا مال اس کے کب حوالے کرنا ہے، اب یہ بھی نہیں کہ اب خود ہی اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاؤ خزانے پہ، اب کیا کرو؟ اگر کوئی بے وقوف ہے اس کو تو نہیں آپ نے دیا، اس وقت تک نہیں دیا، جب تک کہ آپ یہ نہیں دیکھ لیں وابتل الیتام، آزمائش کر لو یتیموں کی، یعنی اس کو ٹیسٹ کر لو، آپ دیکھ لو چاہے بے وقوف ہے چاہے نہیں ہے، جب ایک بچہ بالغ ہو گیا اس کو ذرا یعنی دیکھ بھال لو، جیسے ہمیں اپنے بچوں کا پتہ ہے نا، سب کو اپنے بچوں کا پتہ ہے، یہ پیسے سنبھال کے رکھتا ہے، اس کو حساب کتاب آتا ہے، فلانا بچہ ہے وہ پیسے ضائع کر دیتا ہے، اس کو دوں گی تو یہ گھما دے گا پیسے، تو ہمیں پتہ ہے نا سب کا، تو ذرا جانچ لو، ذرا دیکھ لو، امتحان لے لو، دیکھو یہ ذمہ داری سے کام کر سکتا ہے، تھوڑے پیسے دے کے دیکھ لو کہ کیسے اس کو انویسٹ کرتا ہے یا کس طرح کرتا ہے، حتی اذا بلغ النکاح، اور آزمائش کرتے رہو یتیموں کی یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، یعنی وہ بالغ ہو جائیں، جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی آزمائش کرو، ٹھیک ہے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم پاتے ہو ان میں بھلائی کے سمجھ بوجھ، بھلائی عقل سمجھ، یہ اگر تمہیں ان میں لگتا ہے کہ نہیں اب عقل مند ہو گیا، میچیور ہو گیا یہ، اب اس کو سمجھ بوجھ آ گئی ہے، اپنے نفع نقصان کا پتہ چل گیا، یہ مینیج کر لے گا صحیح طرح سے، تو پھر کیا کرو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو دے دو ان کے مال ان کو، اب یہ نہ ہو کہ تم اب قبضہ ہی کر کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ جس کے پاس آتا ہے نا وہ اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں دوں، تو اب ان کو لوٹا دو ان کے مال، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا، اور نہ تم کھاؤ اسراف کے ساتھ، یعنی فضول خرچی جلدی جلدی کر رہے ہو، یا جلدی کر رہے ہو، جلدی جلدی اسپینڈنگ کر رہے ہو، کس لیے، أَنْ يَكْبَرُوا، کہ وہ بڑے ہو جائیں، تمہیں یہ ڈر پڑ گیا کہ اگر بڑے ہو گئے تو مجھ سے لے لیں گے، اس سے پہلے ہی جلدی جلدی اڑا دو، یا کہیں ایسی جگہ انویسٹ کر لو، یا کچھ اسراف کر لو، فضول خرچی کر دو، تاکہ بڑے ہو کے مجھ سے مانگے ہی نہ، ضائع ہو جائیں ان کے پیسے، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو کوئی ہو غنی، مالدار ہو، پیسے والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے، کیسے مطلب، یعنی اب دیکھیں جو ایک ولی ہوگا ایک یتیم بچے کا، تو ظاہر ہے یتیم بچے کی منی مینجمنٹ کرنی ہوگی، یا اگر اس کی پراپرٹیز ہیں ان کو مینج کرنا ہوگا، یا اور اس کے پیسے کا حساب کتاب رکھنا ہوگا، اکاؤنٹس کا کوئی کام ہوگا، تو اب ٹائم تو لگے گا اس میں، تو اب یہ نہ کرو کہ اس کی اجرت لینا شروع کر دو کہ میرا اتنا ٹائم لگ رہا ہے میں اس کو چارج کروں گا، اس کو چارج مت کرو، اگر تم خود مالدار ہو، اگر آپ کے پاس خود اتنا پیسہ ہے تو ڈونٹ چارج ہم کہ میں مجھے فلاں اس کی پراپرٹی پہ گئی تھی، اتنے پیسے تو میرے گیس کے لگ گئے اور اتنے تو اس میں لگ گئے، تو پھر پائی پائی کا حساب، کوئی بزنس مائنڈیڈ نہ بنو اس کے ساتھ، اگر مالدار ہو نا معاف کر دو، کوئی نہیں اللہ نے آپ کو اتنا دیا گا، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، جو کوئی فقیر ہو، اگر کوئی خود محتاج ہے، وہ خود بیچارہ غریب ہے، اب وہ اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگا ہوا ہے، کبھی اس کی وہ پراپرٹی دیکھتا ہے، کبھی اس کی یہ اکاؤنٹس دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، تو اب اتنی مینجمنٹ کر رہا ہے، اتنے میں وہ کوئی اور جاب کر سکتا تھا، تو اس کے اپنے حالات بھی صحیح نہیں، تو اب ہاں وہ چارج کر سکتا ہے، اس یتیم کے مال میں سے کچھ مال لے سکتا ہے، لیکن کیسے، یعنی کہ کھلا ہی لینے لگ پڑے، معروف طریقے سے، معروف طریقہ کون سا ہوتا ہے، کوئی یہاں پہ فکسڈ اماؤنٹ نہیں بتائی گئی، معروف طریقہ وہ ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی دیکھے وہ یہی کہے گا ہاں بھائی یہ انصاف کے ساتھ لے رہا ہے، آپ کسی سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ دیکھو میں اتنی سیلری اگر لے لوں اس کے اوپر تو ٹھیک ہوگی، کوئی ان بائس بندے سے، ٹھیک ہے، جیسے اب ہم کبھی چیریٹی ورک وغیرہ کرتے ہیں، کوئی خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، تو اگر ہم واقعی غنی ہیں تو ہمیں کچھ چارج نہیں کرنا چاہیے، اور اگر خود ہمیں محتاجی ہے تو بھی معروف طریقے سے لیں، پھر اتنی بڑی فیسیں نہ رکھ دیں کہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو میں اتنے پیسے لوں گی، یا میں یہ مسجد کا کام کر رہی ہوں تو میں اس کو اتنا چارج کروں گی، میں یہ کروں گی، نہیں، پھر بھی معروف طریقے سے، ٹھیک ہے، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اچھا اب جب آپ ان کو دینے لگو ان کے مال، جب وہ دو شرطیں تھیں نا، دو کیا کنڈیشنز تھیں، کب مال دو گے ان کو، جب آپ نے ان کو، جب وہ بالغ ہو گئے اور آپ نے ان کے اندر سمجھداری دیکھ لی، ان کو ٹیسٹ کر لیا، وہ سمجھدار ہے، رشد دیکھ لی، یہ دو شرطیں، تو اب آپ ان کو ان کا مال دے رہے ہو، تب بھی ایسے ہی نہ دے دو، گواہ بنا لو، کتنے اچھے سوسائٹی کے ہمیں لاز بتائے ہیں قرآن نے، کیونکہ بعد میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے نہیں جی انہوں نے تو مجھے دیا ہی نہیں تھا، اتنے نہیں دیے تھے انہوں نے تو مجھے کم دیے تھے، اور پھر بعد میں دشمنیاں، پھر بعد میں تعلقات کی خرابیاں، تو یہ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو جب تم نے نبھا لیا، اب اس کو ہینڈ اوور کر رہے ہو، گواہ بناؤ، اور کتنے گواہ بنائیں گے، دو گواہ، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، پر یاد رکھو اللہ حساب لینے والا کافی ہے. یعنی اگر لوگوں کو نہیں بھی پتہ چلتا، کسی کو یہ نہیں پتہ چلتا کہاں سے ہیرا پھیری کی ہوئی ہے، دیتے وقت یہ یاد رکھنا ایک حساب تم کر رہے ہو اور ادھر دوسرا حساب اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ چاہے گواہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، چاہے کتنا بھی آپ نے پیپرز میں سب ٹھیک ہے، اندرونی خانہ کیا ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا، اس میں کتنے گھپلے کیے ہیں وہ نہیں کوئی جانتا. اس میں یہ یاد رکھنا کہ اللہ ہے حساب لینے کے لیے. آگے آیات آ رہی ہیں وراثت کے متعلق، اور یہ جو آیت 7 ہے اسی کی ہم آگے ڈیٹیل دیکھیں گے، اس کو ہی یعنی اس کی ایکسپینشن یا اس کی تفسیر یا اس کی ڈیٹیل یہ ہم ساری اگلی آیتوں میں دیکھیں گے، کیونکہ وہ ساری وہ وراثت کے احکامات ہیں. اس میں ایک بات، ایک جنرل رول بتا دیا گیا اور اسی کی ڈیٹیلز آگے بتائیں گئی. اب یہ آیت جو قرآن کریم کی ہے نا، اس کو یعنی آیت وراثت آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک یعنی آپ کو اوور ویو دے دیا گیا ہے. تو پورا رکوع پھر انشاءاللہ اسی وراثت کے احکامات کے متعلق ہے. للرجالی، لیے مردوں کے نصیب، مما ترک الوالدانی والاقربون، مردوں کے لیے ہے ایک حصہ اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار. مردوں کے لیے اس میں سے وراثت میں سے ایک حصہ بنتا ہے جو والدین چھوڑ جائیں، ماں باپ چھوڑ جائیں، اور رشتہ دار. کون سے رشتہ دار؟ خالو چچا مامو پھوپا کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، یہ وہ رشتہ دار ہیں جیسے مثلا بیٹا بیٹی، عورت ہے تو اس کا شوہر، آدمی ہے تو اس کی بیوی، یہ ہیں اقربون. ٹھیک ہے، ماں باپ تو آ گئے نا والدان میں، تو وہ اگر کچھ چھوڑتے ہیں تو اس میں سے ان کے لیے وراثت ہے. یا بہن بھائی کسی صورت میں جا کے وارث بنتے ہیں، ان کی بھی وراثت میں حصہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک شرط پہ، وہ پھر بعد میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. وللنسائی، اور لیے عورتوں کے بھی نصیب انہیں ایک حصہ، مما ترک الوالدان والاقربون. لیکن دونوں کے لیے ایک ہی بات کہی گئی، عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے. عورت کو پہلے تو بالکل حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے حصہ مقرر کر دیا، نساء میں الگ سے بیان کیا گیا. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اگر باپ مرا ہے تو بڑے بیٹے کو حصہ مل جاتا تھا، بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کوئی بیٹا ہے ہی نہیں ہے تو چچا وغیرہ یا اس طرح اور وہ سارے حصے لے جاتے تھے، اور کوئی بیوی کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا. تو یعنی مردوں کا حصہ ہوتا تھا، عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. اسلام نے اس ظلم و ستم کو ختم کیا، اور اس زمانے میں وہ کہتے تھے کہ ہم حصے کیوں دیں عورتوں کو، یہ کون سا جنگوں میں لڑتی ہیں. یعنی اس کو حصہ دیا جاتا تھا جو جنگ میں لڑنے کے لیے ہوتا تھا، اور باقیوں کو حصے سے محروم رکھا جاتا تھا. تو اسلام نے بتایا کہ حصے اس وجہ سے نہیں دینے کہ کون جنگ میں تمہارے ساتھ لڑتا ہے، حصے اس پہ دینے ہیں کہ کون ہے جو تمہاری رشتہ داری میں تمہارے سے قریب ہے. اور کس میں سے دو گے؟ وراثت کے مال میں سے حصہ ہے، مما قل منہ و کثر، اور اس میں سے دو جو چاہے قلیل ہو یا زیادہ ہو. یعنی وراثت کا مال چاہے تھوڑا یا زیادہ ہے، اس میں سے حصے دینے ہوں گے، یعنی وہ تقسیم ہوگا. چاہے وہ بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، کوٹھیاں ہیں، گھر ہیں، پلاٹ ہیں، بیلنس ہیں، یا گھر کا چھوٹا موٹا سامان ہے، زیور ہیں، حتیٰ کہ سوئی کے برابر بھی چیز کیوں نہ ہو وہ قلہ میں آ جاتی ہے. جیسے مثلا کوئی سوچے یہ تو چھوٹی سی چیز ہے اس کو کیا بانٹنا، نہیں، وہ بھی تقسیم ہوگی چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو. اس کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی جس کو کہیں کہ یہ مشترکہ خاندانی جائیداد ہے، یہ کامن ہے، یہ سب کی پوری فیملی کی جائیداد ہے، ایسے کوئی چیز رہ ہی نہیں سکتی، سب بٹے گی. ایک ایک چیز، ایک ایک تنکا کم ہے یا زیادہ، نصیبم مفرودا، حصہ ہے مقرر کیا ہوا، آلریڈی مقرر ہے. کس نے مقرر کر دیا؟ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، کسی انسان کی مرضی اس میں نہیں شامل ہو سکتی، یہ انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، اسی لیے اس کے لیے لفظ ہیں مفرودہ کے، کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے. اب ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے نا کہ کس کو کیا ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہے کون کتنا ضرورت مند ہے، ہمیں پتہ ہے کس کو کتنا دینا چاہیے. فلانے بیٹے نے میری بہت خدمت کی اس لیے اس کو زیادہ ملنا چاہیے، فلانی بیٹی یا اس کا شوہر تو خود ہی اتنا امیر ہے تو اس لیے اس کو تو ضرورت نہیں ہے اس لیے اس کو نہیں دینا چاہیے. یا بیٹے قابض ہو جاتے ہیں تمام کاروبار پہ اور ایسی چیزوں کے اوپر، اور بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، بیٹیاں محروم کر دی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس زیادتی کو ختم کیا. بعض دفعہ عورتوں کی طرف سے بھی زیادتیاں ہوتی ہیں، مثلا ماں کے زیور ہیں، کپڑے ہیں، تو وہ پہلے پہلے جا کے سنبھال لیں گی کہ کہیں بھابیاں آ کے قبضہ نہ کر لیں، ہم پہلے لے جاتے ہیں. گھر کے قالین ہیں، کوئی زیور ہے، کپڑا ہے، کوئی یہ نشانی ہے میری ماں کی، میں لے جاتی ہوں. نہیں، یہاں پہ کہا کہ مما قل منہ او کثر، سب تقسیم ہوگا، سب ایک جگہ پائل اپ کیا جائے گا، سب ڈسٹریبیوٹ ہوگا. ایسے نہیں ہے کہ جو جس کی مرضی آئے وہ اٹھا کے لے جائے. اس زیادہ جو خدمت کرنے والے ان کو زیادہ ملے، اور جو انہوں نے خدمت کی ہی نہیں ہے، پوچھا ہی نہیں ہے، ان کو ملے ہی نہیں. یہ نہیں ہو سکتا. جو فرما بردار اولاد ہے اس کو دے رہے ہیں، اور جو نافرمان ہے اس کو نہیں دے رہے، یہ بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے، اس میں انسان رد و بدل کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے تو یہ ہے نا کہ حدیث میں ہے کہ وصیت میں نقصان رسانی بڑے گناہوں میں سے ہے. آدمی ساری عمر جنت والوں کے کام کرتا رہتا ہے، مگر مرتے وقت وصیت میں ضرور وہ کچھ ایسی ادھر ادھر کر دیتا ہے، کوئی ذرا رسانی کر دیتا ہے، کسی کو نقصان دے دیتا ہے، کسی کا حق مار لیتا ہے، اور اپنی زندگی کی کتاب کو ایسے عمل پہ بند کرتا ہے کہ جو جہنم میں لے جانے کا اس کو مستحق بنا دیتی. لاسٹ ٹائم میں انسان ایسے کام کر دیتا ہے، ایسی باتیں بول جاتا ہے، حقوق مار جاتا ہے، فلانے کو آگ کر دو، فلاں کو یہ کر دو. اب ہم اس کی ڈیٹیل اور انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن ابھی فی الحال بس آپ اتنا سمجھ لیں، ابھی میں کافی اس کی ڈیٹیل ہے، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں دیکھیں گے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ. اب یہاں پہ ایک سینیریو دیکھیں، آپ نے تو کبھی نہیں دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں، میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا. ہونا کیا چاہیے کہ ایک اس کے بعد مجلس ہونی چاہیے جس میں کہ جو ساری تقسیم ہے وراثت کی وہ کی جائے. اور یہ کب ہونا چاہیے؟ 10 سال بعد نہیں، 20 سال بعد نہیں، 30 سال بعد نہیں، جب آدھے وارث مر بھی جاتے ہیں کئی دفعہ، وہ زندہ ہی نہیں رہتے، تب وراثت تقسیم ہو رہی. وراثت کب تقسیم ہوگی؟ جلد سے جلد، جلد سے جلد. یعنی چاہے تیسرے دن ہو جائے، چوتھے دن ہو جائے، کیونکہ جب تک وراثت تقسیم نہیں ہو جاتی اس وقت تک جو مال مرنے والے نے چھوڑا ہے اس میں سے آپ کچھ بھی یوز نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں یوز کر سکتے. اس لیے کیونکہ وہ وارثوں کا حق ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی جو اس کی سب بلانگنگس ہیں وہ اس کی نہیں، آپ تو وہ تو مر گیا، وہ آٹومیٹیکلی وارثوں کی بن گئی، وہ ان کے مالک وارث ہیں. اب کوئی اس کے اندر اگر کچھ چیز یوز کر رہا ہے تو وہ مرنے والے کی نہیں ہے، یہ وارث کی ہے چیز جو وہ یوز کر رہا ہے. اب اگر آپ نے اس چیز میں سے کسی چیز کو خراب کر دیا، کوئی چیز توڑ دی، کوئی چیز ضائع کر دی، تو اس کے مالک کی مال میں سے آپ نے حق تلفی کی، آپ نے اس کو نقصان پہنچایا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس طرح آپ بات سمجھیں گے تو سمجھ آئیے. اور جب انسان سوچتا ہے نہیں یہ تو مرنے والے کی تھی، اب ہم جو مرضی اس کو کریں، وہ تو آپ کی ہے ہی نہیں، وہ تو وارثوں کی ہے. اور اس میں سارے وارث، اگر میں بھی وارث ہوں اور میرے چار بہن بھائی بھی وارث ہیں، تو کیا ہوگا؟ میں اکیلی اس کے اندر سے ساری چیز میں دسترس نہیں کر سکتی کہ میں یہ چیز یوز کروں گی. اب ایک چیز ہے نا، مثال کے طور پہ وہ ایک کمرے کا فرنیچر ہے فار ایگزامپل، اس کے اندر سارے بہن بھائی شامل ہوں گے، ایک اس کو یوز نہیں کر سکتا کیونکہ مالک جو ہیں وہ سارے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی؟ اب کیا ہونا چاہیے کہ جس وقت کوئی فوت ہو جائے، اس کے بعد فوتگی کے بعد جلد سے جلد مال تقسیم کرنے کے لیے एक मतलब सारे वारिस बैठे और कैसे उसको तकसीम किया जाना, ये उस जो मजलिस है ना उसका जिक्र हो रहा है यहाँ पे। अब हमने चूंकि ये कभी देखी नहीं, इसलिए कि किसी को इल्म ही नहीं होता कि भाई ये चीज़ें भी बटेंगी। कोई सोचते हैं तो वहाँ वो बड़ी कोई जायदाद है जिसका सोच लेंगे, उसके अलावा तो कुछ सोचते ही नहीं। अब अव्वल तो इल्म ही नहीं है, किसी को अगर इल्म हो भी तो वो बोलते भी डरता है, लोग कहेंगे इसको अपनी पड़ गई है, ये तो खाना चाहते हैं, इसको तो कोई मोहब्बत ही नहीं थी मरने वाले से, देखो उसका कफन तो मैला नहीं हुआ, इनको चीज़ें बांटने की पड़ गई। अल्लाह अकबर। और अल्लाह का हुक्म क्या है कुरान में? इस दौरान होता क्या है, जिसके हाथ जो चीज़ लगती है वो समेट के ले जाता है। बेटियों ने माँ के इयर रिंग्स उतार लिए, चूड़ियाँ उतार ली, एक ने अपने पास रख ली, दूसरी ने अपने पास रख ली, चलो किसी ने कुछ उठा लिया, किसी ने कुछ, एक सुई भी तो आप लेके नहीं जा सकते, तो ये तो बड़ी चीज़ें हैं। तो ये एक मजलिस है जिसमें सब बंटवारा हो रहा है, सब बैठे हुए हैं। अब इसमें क्या होता है कि कुछ और रिश्तेदार भी आ जाते हैं जो वारिस नहीं है, मसलन है जो फौत हुआ उसके भाई भी जॉइंट फैमिली में फॉर एग्जांपल रहते हैं, भाई भी साथ रहते हैं, या बहनें भी आई हुई हैं भाई की फौतगी पे, वो भी बैठी हुई हैं, अब उनका हिस्सा तो नहीं बनता, विरासत में तो नहीं बनता। या कुछ यतीम हैं वो आ गए, शायद कोई रिश्तेदारों में से ही हों, या कोई बाहर वाले आ गए, कोई मिस्कीन मोहताज भी हैं, नौकर आपके खड़े हुए, वो भी देख रहे हैं कि अच्छा बंटवारा हो रहा है, तो अब क्या करो, धक्के मार के सारों को निकाल दो? नौकरों को तो हम ऐसे ही करते हैं ना, चलो चलो तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है, चलो नहीं। इस्लाम हमें क्या कहता है कि इदा हदर अल किस्मत, हाजिर हों तकसीम के वक्त जब उलुल कुर्बा, रिश्तेदार वल यतामा और यतीम वल मसाकीन और मिस्कीन भी आ जाएं। सबसे पहले रिश्तेदारों की यहाँ पे बात की, फिर फरमाया फर्ज़ुकूहुम मिन्हु, उनको भी कुछ दे दो इसमें से, कोई मसला नहीं है। अगर वो खड़े हुए हैं देख रहे हैं, उनका भी दिल चाह रहा होगा कि सारे बट रही हैं चीज़ें, तो उनको भी दे दो। आप ये याद रखें कि जब कोई मर जाता है ना, उसके पैसों में से, उसके कफन दफन का इंतज़ाम तो कर सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं आप कर सकते कि जो मेहमान आए हैं आप उनकी मेहमान नवाजियाँ हो रही हैं, टेंट लग रहे हैं, दीगें पक रही हैं, अब ये जी उसके माल में से हो रहा है, उसके अकाउंट में से जा रहा है सारा, और हम कहाँ से करें, नहीं कर सकते। मेहमान नवाजियाँ, घर का खर्चा, वो तो सारे इसके तो मालिक, वो सारे वो रसा हैं, ये तो किसी एक बंदे का है ही नहीं, ये तो जॉइंट अकाउंट बन गया। अब जॉइंट अकाउंट में से एक निकाल निकाल के कुछ खर्च करता जाए बगैर दूसरों के पूछे हुए और उनकी इतला के बगैर, तो क्या ये ज्यादती है या इंसाफ है? तो फर्ज को रिस्क दो उनको, उनमें से इनको भी इसमें से दे दिला दो। और बास कहते हैं कि जैसे जब बट जाए तो फिर आप मसलन एक के हिस्से में कुछ आया तो वो अपने हिस्से में से, चलो एक किसी रिश्तेदार को, खाला है, फुप्पी बैठी हुई है या कुछ है, चलो उनको एक कपड़ों का जोड़ा दे दिया, कोई बर्तन है, चलो वो एक यतीम बच्चे भी आए हुए थे, चलो इनको भी कुछ दे दो, नौकर वगैरह हैं वो भी देख रहे हैं खड़े होके, तो उनको भी कोई चीज़ इसमें से दे दो, कोई बात नहीं। तो अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, ये उनकी भी दिलजोई का ख्याल रखा जो खड़े हुए हैं, सिर्फ स्पेक्टेटर हैं, वो भी बैठे हुए हैं, वो भी ज़रा तमाशा देख रहे हैं, उनको भी हो रहा है कि हाई हमें भी कुछ मिल जाए, शायद कोई चीज़ हमें दे ही दे। अब कई चीज़ें ऐसी होती इंसान को नहीं ज़रूरत होती, या उनकी दिलजोई के लिए इंसान दे दे। अच्छा बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कोई फौत होता है ना, उसके सारे कपड़े उठा के, बहू है या बेटी है वो उठा के उन्होंने गरीबों को दे दिए, भैया आप कैसे दे सकते हैं? जॉइंट अकाउंट था ये, समझ आ गई बात? जॉइंट अकाउंट में से कोई भी, अगर आप इसको इस तरह से लेंगे ना, फिर आपको बात सारी जहन में बैठ जाएगी। इस जॉइंट अकाउंट में से कोई एक भी नहीं चीज़ आप इधर से उधर कर सकते जब तक सब एक बात पर एग्री नहीं करें। वकूल लहुम कौलम मारूफा, और कहो इनको बात भली, यानी ये नहीं है आपके चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, नहीं, अब खुशी की अच्छी भली उनके साथ अच्छी तरह पेश आओ, नाराज मत हो, क्योंकि उस टाइम पे होता ना इंसान का अपना काम उसमें लगे हुए, अब ये भी खड़े के तमाशा देखना शुरू हो गए, चलो निकलो, चलो जाओ, तुम्हें कोई काम नहीं है, नहीं ये कोई खैरात तो नहीं है जो बट रही है, चलो चलो नहीं। फिर भी फरमाया कौलम मारूफा, ऐसे लगता है जैसे कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने एक एक डिटेल को अपने जहन में लेकर आए हैं ऐसी मजलिस, और शायद ऐसी चीज़ों पे तो नहीं आपने देखा होगा, मगर और जगहों पे तो देखा होगा, जैसे कोई शादियों के काम हो रहे हैं या और कोई इस तरह की कोई तकरीब है या कोई जहाँ पे सारे लोग जमा हुए हैं, तो ऐसे कोई ना कोई लोग भी खड़े हो जाते हैं, कोई मिस्कीन है, कोई इधर उधर के रिश्तेदार भी आ जाते हैं, कोई और लोग भी हैं, تو ہمارے رویے ان کے ساتھ کیا ہوتے ہیں اس وقت؟ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے اولاد کمزور، خافوا علیہم، وہ ڈرتے ہیں ان کے بارے میں. اب کس کو یہ کہا جا رہا ہے؟ یہ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کے بچے یتیم پیچھے وہ چھوڑ گیا، تو اب یہ جو دوسرے لوگ ہیں ہو سکتا ہے ان کے کیئر ٹیکر ہوں، یا ہو سکتا ہے یہ بھی کہ اور عام لوگ جو بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں، ارد گرد کے لوگ ہیں، اب ان کے جو تو کیئر ٹیکر ہے وہ تو کبھی کبھی اس کا دل بھی بوجھل ہو جاتا ہے کہ ہائے میرے اوپر ایک اور ذمہ داری آ گئی، مصیبت، اب میں ان بچوں کو بھی دیکھوں. اور جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ ان کو کون پوچھنے والا ہے، یہ کون سے، مطلب ہم تو لوگوں کے بچوں کو پیار ہی تب کرتے ہیں نا جب ان کے ماں باپ سامنے ہوں، کہ ماں باپ کے سامنے بھی نمبر بن جائے. جب بچہ اکیلا ہے تب پتہ چلے نا کہ کتنے ہی آپ اس کو لاڈ کرتے ہیں، کتنا آپ اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو ان بچوں کے تو سر پہ کوئی ہے ہی نہیں. اب جو محروم بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لو کہ اگر تم دنیا سے چلے جاؤ اور تمہارے بچے، تمہاری اولاد اس طرح دنیا میں رہ جائے، تو پھر تم کیسا چاہو گے کہ تمہارے بچوں کے ساتھ کیا جائے؟ چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ. وہ لوگ کون؟ جنہوں نے یتیم کے ساتھ سلوک کرنا ہے، یا جن کے گھر گھر یتیم نے رہنا ہے، یا جن کے اوپر یتیم کی ذمہ داری پڑ گئی ہے. لو ترکو من خلفہم، اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے ذریتن ضعافن، کمزور اولاد، خافوا علیہم، تو وہ تو ڈرتے رہیں گے ان کے بارے میں. آپ دیکھیں ڈیتھ بیڈ پہ بھی لوگوں کو اس چیز کی پریشانی ہوتی ہے، مرتے وقت بھی آخری سانسیں ہوتی ہیں، کہ پریشانی ہوتی یہ بات کی کہ ہائے ہمارے پیچھے سے ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، خاص طور پہ اگر چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، کیا بنے گا ان کا، کون ان کو دیکھے گا. کئی عورتیں دنیا سے جا رہی ہوتی ہیں تو اس وقت ان کی فکر ہی یہ ہوتی ہے. تو تم سوچو اگر تم اس طرح بچے چھوڑ کے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا ایک زندہ آدمی کو وہاں پہ کہ دیکھو اگر تم اس طرح جا رہے ہو اور تمہارے پیچھے بچے ہوں، تمہیں کیسا دل چاہے گا، ویسا ہی سلوک کرو ان بچوں کے ساتھ. تو اپنے بچوں کی پکچر سامنے لے آؤ، تب تمہیں رحم آئے گا. فَلْيَتَّقُ اللَّهَ، ڈرو اس معاملے میں، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا، چاہیے کہ بات کرو سیدھی درست، یعنی ایسی بات ہونی چاہیے، سدید وہ بات ہے کہ یہ نہیں کہ یتیم پہ ترس کھا کے اب ان کو کبھی کسی برائی سے ہی نہ روکے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بے جائی ان کے اوپر کوئی ظلم کرتے رہیں، وہ بھی صحیح نہیں. اسٹریٹ بات جو موقع کے مطابق ہو. اور پھر یہاں پہ سزا بتا دی گئی یتیم کا مال کھانے کی. ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیم کا مال ظلم کے ساتھ. یہ ایک ورڈ ہے جو ایڈیشنل یہاں پہ، جی اگر یہ کہہ دیا جاتا نا ان الذین یاکلون اموال الیتامى انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، تو کیا ہوتا پھر؟ پھر وہ جو آدمی جس کی ذکر یہاں پہ کیا گیا پچھلی آیت میں، آیت نمبر 6 میں، کہ جو فقیر ہے تو وہ معروف طریقے سے کھا لے، اس کو اجازت ہے نا، اس کا ایکسیپشنل کیس ہے، تو پھر تو وہ بھی اس کے وہ بھی آگ بھر رہا ہے پیٹ میں. اس لیے کہا گیا یہاں پہ ظلم کے ساتھ، یعنی ایک تو ہے جس کو اللہ نے اجازت دی ہے، اور دوسرا وہ جو ہے جو ظلم کے ساتھ کھاتا ہے، یعنی یتیم کے مال میں سے ناحق ناجائز کھا رہا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. یہ آگ کے انگارے آج نہیں نظر آ رہے، آج ایسے لگ رہا ہے کہ پیسے مل گئے، مجھے جائیدادیں مل گئی، اصل میں ایسے ہے جیسے وہ آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام وہ معراج پہ دکھایا بھی گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے منہ سے بھی کانوں سے بھی جیسے آگ نکل رہی ہے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا یہ وہ ہے جو یتیم کا مال کھاتا تھا، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں آگ تھی نا، اس کے پیٹ میں آگ تھی تو اس کی ہر طرف سے آگ ہی نکل رہی تھی. استغفر اللہ ربی، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. مگر یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ وہاں پہ دکھایا گیا. اور اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ معراج کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ بہت سارے لوگ تھے، ان کے ہونٹ نیچے لٹک رہے تھے، اور فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کے ان کے منہ کھول دیتے تھے، اور جہنم کے گرم پتھر ان کے منہ کے اندر ڈال دیتے تھے، جو ان کے پیٹ میں اتر کے پھر پیچھے کے راستے سے نکل جاتے تھے، اور وہ اتنی چیخیں مار رہے تھے، اتنی حال دہائیاں دے رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا کہ یتیموں کا مال کھانے والے، جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور جلدی یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو حضرت سدھیر رحمت اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ یتیم کا مال کھانے والا وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے ہی اس طرح اٹھیں گے کہ آنکھوں سے، نتنوں سے، روئیں روئیں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، اور ہر آدمی دیکھ کے پہچان لے گا اچھا یہ ہے جس نے یتیم کا مال ناحق کھایا تھا، کیونکہ وہ آگ کے انگارے میں جو بتا رہی نا آپ کو آج نہیں نظر آ رہے، وہ کل جب وہ دھوئیں نکلیں گے اور جب وہ آگ نکل رہی ہوگی تب پتا چلے گا پیٹ میں ان کی آگ ہے۔ اب آگے حصے بتا دیے گئے، اب جو میں نے ویب سائٹ پہ پورا ایک ڈائیگرام رکھا ہے اس کے اوپر، وہ آپ دیکھ لیں گے، اور ساتھ ساتھ اس سے آپ کو بات بھی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی بہت آسانی سے، مگر فی الحال کے لیے آپ یہ جہاں جہاں پہ میں نمبر آپ کو کہوں گی وہاں پہ آپ نمبر لگا لیں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے اولاد کے معاملے میں، اللہ وصیت کر رہا ہے۔ وصیت کیا ہوتی ہے؟ تاکیدی حکم، تاکیدی بات۔ کیا وصیت کر رہا ہے؟ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں، سوچیں ذرا کہ انسان سوچتا ہے میں اپنی اولاد کا بہت ہمدرد ہوں، بہت مخلص ہوں، اور میں ان کے ساتھ انصاف ہی کروں گا، لیکن اللہ اس سے زیادہ انصاف کرنے والا اور اس کی اولاد سے اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وصیت کر رہا ہے اسی کی اولاد کے بارے میں۔ یعنی تم اپنی اولاد کا اتنا بھلا نہیں سمجھ سکتے، سوچ سکتے، کر سکتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ تو وراثت کا پتہ ہے نا آپ کو، وہ مال ہے جو انسان مرنے کے بعد اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے، زندگی میں کوئی وراثت نہیں ہوتی، مرنے کے بعد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کی تقسیم کیسے ہوگی، کس کو کتنے حصے ملیں گے، وہ اس آیت میں ہے بتایا گیا۔ لے ذکر، لڑکے کے لیے، مثل حظ الانثیین، دو لڑکیوں کے برابر ہے، ایک جنرل رول بتا دیا گیا، ایک لڑکے کے دو لڑکیوں کے برابر، دو لڑکیوں کو جتنا ملے گا نا اتنا ایک لڑکے کو ملے گا۔ مثلا 10 لاکھ ہے کسی نے چھوڑا، ٹھیک ہے، اب وہ 10 لاکھ میں کیا ہے، 5 لاکھ لڑکے کو ملا، اور لڑکیوں کو کتنا ملا، دو لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے، 5 لاکھ لڑکے کو ملا اور 2.5 لڑکیوں کو ملا، لڑکیوں کا ٹوٹل کتنا ہو گیا، 5، تو جو دو لڑکیوں کو 5 ملا نا وہ لڑکے کو ملا، یعنی لڑکیوں کو آدھا ملے گا لڑکے سے، دوسرے ورڈز میں یہ کہہ سکتے ہیں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر ہوں دو عورتیں، اگر ہوں وہ عورتیں دو سے اوپر، اگر بیٹیاں، کسی کی بیٹیاں دو سے زیادہ ہیں، دو کا تو بتا دیا نا آپ کو، اگر دو سے زیادہ ہیں، 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے کیا ہے، ثُلُثَا، 2/3، 2/3 ہے جو اس نے چھوڑا، ٹھیک ہے۔ اب دو سے دو لڑکیوں کا آپ کو پتا چل گیا دو سے زیادہ ہوں گی تو پھر کیا ہوگا، 2/3، یعنی اگر لڑکیوں کا کوئی بھائی نہیں ہے، صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں، کسی کی صرف بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں 5 بیٹیاں، یعنی دو سے زیادہ، مور دین 2 لکھ لیں، اور یہ فَإِن سے پہلے آپ نمبر 1 لگا دیں، کیونکہ آپ کو ڈائیگرام تب ہی سمجھ آئے گی جب آپ وہاں پہ دیکھیں، 11 آیت نمبر ہے اور 11.1 دیکھیے گا اس میں لکھا ہے، نمبر 2 لگائیں آگے وَإِن سے پہلے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف، اور اگر ایک ہی ہو، اکلوتی بیٹی ہے کسی کی، اونلی چائلڈ ہے اس کا، ان کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اور کوئی بیٹی ہے، اونلی چائلڈ، تو پھر اس کو کیا دیں، یعنی کہ ساری اس کو دے دیں آپ، ہماری تو اکلوتی بیٹی ہے اس کو ہی سارا کچھ ملنا، یہی ہم کہتے ہیں نا، نہیں، اس کو آدھا دینا، ہاف اس کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب نمبر 3 لگائیں آگے، ولی ابوی سے پہلے نمبر 3 لگائیں، آپ 11.3 میں دیکھیں گے، ولی ابا وئی ہی لکلی واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد، اب ہے ماں باپ کے لیے، اب آگے جو بات ہو رہی ہے نا، پہلے ہو رہی تھی بات بچوں کے لیے کہ بچوں کو کتنا ملے گا، अब आगे है कि माँ बाप को कितना मिलना। माँ बाप के लिए, हर एक के लिए, ईच वन, यानी माँ के लिए और बाप के लिए, मिन हु मस सुदुस, ईच वन को 1/6 मिलेगा, माँ को 1/6 और बाप को 1/6 में मातारक, जो भी उसने छोड़ा है मैयत ने। इन काना लहू वलद, अगर है उसके लिए कोई औलाद। इससे पता चलता है कि अगर इंसान की औलाद है और माँ बाप भी जिंदा हैं, कोई खुदा न खास्ता ऐसी कोई जवान मौत हो जाती है, अभी पेरेंट्स बूढ़े हैं लेकिन जिंदा हैं बैठे हुए, तो उन पेरेंट्स को भी इस बेटे की जायदाद से मिलेगा या इस बेटी की जायदाद से मिलेगा, चाहे उनकी औलाद भी है, चाहे या चाहे इस जो मरने वाला है उसकी औलाद है, लेकिन फिर भी माँ बाप का भी हिस्सा बनेगा। समझ आ गई बात? फ़इल्लम, अब इससे पहले, फ़इल्लम से पहले नंबर 4 लिखें, फ़इल्लम यकुन लहू वलदुन, फिर अगर नहीं है उसके लिए कोई बच्चा, अब ये जो मरने वाला है उसका बच्चा कोई नहीं, बस वह वारिसा हु अबावा, उसके वारिस जो हैं उसके माँ बाप ही हैं, कोई ऐसा है अभी उसकी हो सकता है शादी ना हुई हो या औलाद ही ना हो, सिर्फ उसके पेरेंट्स हैं, बच्चे कोई नहीं, फली उम्मी ही थुलुस, तो उसकी माँ को 1/3 मिलेगा, 1/3, आपको पता है 1/6, 2/1/6 मिलती हैं तो 1/1/3 बनता है, ठीक है, तो 1/3 जो है ना वो हाफ है, वो सॉरी 1/6 हाफ है 1/3 का, जैसे 2 हाफ मिले तो 1 बना ना, इसी तरह 2/1/3 मिले, 2/1/6 मिले तो 1/3 बना, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6 1/3 बनता है, ठीक है। तो ये यानी माँ को अब क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, पहले 1/6 मिला था, कम मिला था, माँ और बाप दोनों का हिस्सा मिला के वहां पे 1/3 बन रहा था नंबर 3 में, और नंबर 4 में क्या है, माँ को अकेली को 1/3 मिल गया। फइन काना लहू इख्वतुन, फिर अगर है उसके बहन भाई भी, अब उसके बहन भाई भी हैं, बच्चे तो नहीं है लेकिन बहन भाई हैं, फली उम्मी ही, तो उसकी माँ के लिए है असुदुसु, छठा हिस्सा, मिम बादी वसीयत यूसी बिहा औदैन, और बाप के लिए फिर क्या है, बाप के लिए तो वही है जो पहले था 1/3 ही, लेकिन माँ के लिए अब चेंज हो गया, हाँ इसके अगर बहन भाई हैं, लेकिन ये कब होगा, मिम बादी वसीयत यूसी बिहा, इसके बाद के वसीयत पूरी की जाए, और दैन या उसके ऊपर कोई अगर कर्ज है तो वो पूरा किया जाए, अगर कर्ज अदा पहले करेंगे आप, कर्ज कैसे अदा हुआ, अगर उसने किसी से भी कोई कर्जा लिया हो, कोई किसी से उधार कोई चीज़ ली हो, कोई किसी के पैसे उसने देने हैं किसी को, फॉर एग्जांपल किसी काम के लिए रखा किसी मजदूर को, अभी उसके पैसे अदा करने हैं, वो भी कर्ज ही हो गया ना, तो वो पहले अदा होंगे इस विरासत के माल में से। और वसीयत, वसीयत जो वो करके गया, वसीयत हमेशा सिर्फ याद रखें मैक्सिमम 1/3 माल में से हो सकती है, मैक्सिमम कितने में से हो सकती है, 1/3 में से, 1/3 से ज़्यादा में से नहीं हो सकती, कम में हो सकती है लेकिन ज़्यादा में नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम है। और वसीयत वारिस के लिए नहीं हो सकती कि आप वो कह दें अब मैं वसीयत करके जा रही हूँ मेरी फलां बेटी बड़ी गरीब है उसको आप डबल दे दें, नहीं ये नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी वारिस है बेटी, वारिस के हक में कोई वसीयत नहीं। हाँ किसी और के हक में कर सकते हैं, मसलन इतना डोनेशन दे दें, मसलन मेरी नवासी को दे दें, पोते को दे दें, वो वारिस नहीं है ना, तो उनको दे सकते हैं। याद रखें डायरेक्ट वारिस इंसान के कितने हैं, 3, 3 लोग हैं जो डायरेक्ट वारिस हैं, या आप चलो चौथा तो एक्सेप्शनल केस है वो भी आपको बता देते हैं। नंबर 1 ऊपर की तरफ को जाएं, ऊपर को कौन है, पेरेंट्स, नंबर 1 पेरेंट्स अगर जिंदा है, नंबर 2 औलाद, नंबर 3 स्पाउसेस, शौहर बीवी का, बीवी शौहर की, और अगर असल वारिस, ये तो 3 है ना जो असल वारिस है, बहन भाई असल वारिस नहीं है, असल वारिस नहीं है, हाँ अगर किसी की ना औलाद है ना वालदेन है ना कोई बीवी शौहर कुछ भी नहीं है, फिर बहन भाइयों में जाएगी विरासत लेकिन ये सेकंड सर्कल हो जाएगा फिर, ठीक है। तो जो जो इमीडिएट है ना वो यही 3 है, इसीलिए इनकी यहाँ पे बात हुई है। तो ये याद रखिएगा कि कर्ज अदा करना ज़रूरी है क्योंकि कर्ज, शहीद को भी कर्ज माफ़ नहीं है, और उसके बाद फिर वसीयत निकालेंगे। अब इसके अंदर कफन दफन का जो इंतज़ाम है ना वो भी इसमें से किया जाएगा, फिर उसके बाद विरासत बांटी जाएगी, ठीक है। आबाउकुम वअबनाकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ, اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات بتائی، تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے، تمہیں کیا پتا تمہارے لیے کون زیادہ نفع مند ہوتا ہے؟ یعنی ہم کبھی چاہتے ہیں کہ اچھا ہمارے پیرنٹس کو زیادہ مل جائے، اولاد تو نافرمان اور ناہنجار ہے، ان کو دے کے کیا کرنا، پیرنٹس کو ملے، انہوں نے ہمارے لیے اتنا کیا، تو اب آپ چاہتے ہیں کہ ان کو فائدہ زیادہ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو کیا پتا؟ اسی طرح بعض دفعہ انسان کہتا ہے پیرنٹس تو بوڑھے ہو گئے، ان کو کیا ضرورت ہے، اب اصل میں تو میرے بچوں کو ضرورت ہوگی، تو ان کو ملنا چاہیے، انسان خود سوچتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا ہے، ہم یہ ہماری اپنی کیلکولیشن اور ہمارا اپنا ذہن ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کون ہمارے لیے نفع مند زیادہ ہو، کیا پتا یہی اولاد صدقہ جاریہ بن جائے۔ فریدت من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، میراث کا جو قانون ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا یہ فرض ہے، یہ کوئی اس طرح کی نفلی چیز نہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ، یعنی ضروری ہے، لازم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ حصے اللہ نے رکھے ہیں، اس کو پتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، کس کا حق کتنا بنتا ہے۔ اب ہم مثلا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے کسی کے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں کو ایکول دیں۔ اب میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، کیونکہ آج ٹائم نہیں ہے، تو آپ کو نیکسٹ ٹائم میں یہ بھی بات کروں گی کہ یہ جو ہمیں اتنی دفعہ لوگ بھی، جو کم علم لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی ذہن میں یہ ڈالتے ہیں، اور کبھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے ہائے اسلام نے تو عورت کو کم دیا اور مرد کو ڈبل دے دیا اور عورت کو آدھا دیا، تو یہ کیا بات ہے، اور ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی ہے؟ نہیں، کوئی ناانصافی اس میں نہیں ہے، بلکہ عورت ہر جگہ پہ فائدے میں ہے، اس کا فائدہ ہو رہا ہے، کس طرح فائدہ ہو رہا ہے وہ اگلی دفعہ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ ان اللہ کانا علیما حکیما، بس یہ یاد رکھیے گا اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے، اس کا کوئی فیصلہ علم اور حکمت کے بغیر نہیں ہے، ہر اس کے فیصلے میں اس کے پیچھے اس کے علم ہے، جو علم لا محدود ہے، اور تمہارا علم اتنا تھوڑا سا ہے، اتنا لمیٹڈ ہے، اور اس کی حکمت کتنی ہے، لا محدود، اور تمہیں کیا حکمت، تمہیں تو خود اپنے معاملات کی حکمت نہیں سمجھ آتی۔ اس لیے حکمت کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کہ صرف ظاہریت کو دیکھ کے نہیں اللہ تعالیٰ فیصلے دیتے، بلکہ انجام تک جو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے نا، وہ ہے حکمت پہ مبنی۔ تو یہ اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے، تب تو سارے یہ جو تقسیم ہے نا، اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ادروائز ہر بات پہ پرابلم ہوگی، اس کو اتنا کیوں مل گیا، اس کو اتنا کیوں دے دیا۔ تو انشاءاللہ اس ڈائیگرام کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریے گا، جتنے میں نے آپ کو پوائنٹس لکھوائے ہیں نا، ہاں نمبر ون، نمبر فائیو جو ہے، میں نمبر ون سے بول دیتی ہوں، ف ان کنہ نسان فوقت نہ تئینی، اس سے پہلے نمبر ون لگائیں، نمبر ٹو و ان کانت واحدتن، اس سے پہلے نمبر ٹو لگائیں، ولی اب وئی لکل واحد منہما، اس سے پہلے نمبر تھری لگائیں، ف ان لم یکل لہو ولد ورثہ اب واہ، اس سے پہلے نمبر فور لگائیں، اور جو آخر میں ہے کنڈیشن ف ان کانا لہو اخواتن فلی امی ہی، یہ اس سے پہلے نمبر فائیو لگائیں۔ یہ ہے، اب آپ ڈائیگرام سے دیکھیں گے، بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ یہ تلاوت سنیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما